السلام علیکم. پاکستان میں رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. پاکستان میں اپنے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دیتے ہوئے ہم اپنے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں.
پاکستان بھر میں عید الاضحیٰ منائی گئی. ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن اسپیکر جان بینر اکتوبر کے اختتام تک کانگریس سے استعفیٰ دے دیں گے اور اپنی نشست چھوڑ دیں گے. جمعے کے روز ان کے دفتر کے معاونین اور قانون سازوں نے یہ خبر دی ہے. اور چین کے صدر شی جن پنگ کا وائٹ ہاؤس پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا ہے. صدر باراک اوباما نے ان کا استقبال کیا اور 21 توپوں کی انہیں سلامی دی گئی. اور پوپ فرانسس نے، جو اس وقت نیو یارک میں ہیں، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں صدور اور دنیا بھر کے وزرائے اعظم پر زور دیا ہے کہ وہ آب و ہوا میں تبدیلی، غربت اور پناہ گزینوں کو پناہ دینے کے لیے اپنی تمام خدمات انجام دیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان میں جمعے کے روز عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے اور لوگ بڑے جوش و خروش سے سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانیاں کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان کے سیاسی رہنما ملک میں قربانی کے جذبے، صبر و تحمل کے مظاہرے اور رواداری کے اظہار کے لیے لوگوں پر زور دے رہے ہیں. اسلام آباد سے اس کی تفصیل ناصر محمود کی اس رپورٹ میں.
پاکستان میں جمعے کو عید الاضحیٰ منائی گئی اور اس موقع پر تہوار کی مناسبت سے مسلمانوں نے قربانی کے جانور بھی ذبح کیے. وفاقی دارالحکومت میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جبکہ ملک بھر میں نماز عید کی ادائیگی کے لیے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے اور اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے. مساجد اور عیدگاہوں کے باہر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہزاروں اہلکاروں کی اضافی نفری تعینات رہی. وزیراعظم نواز شریف نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ ذاتی، مسلکی اور گروہی مفادات سے بالاتر ہو کر وطن عزیز کی ترقی اور یکجہتی کے بارے میں سوچنا ہوگا. ان کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ کی اصل روح ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور قربانی اپنے آپ کو اعلیٰ انسانی مقاصد کے لیے وقف کر دینے کا نام ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو قوموں کو آگے لے کر جاتا ہے. نماز عید کے بعد قربانی کے جانوروں کو ذبح کرنے کا سلسلہ شروع ہوا اور گھروں کے علاوہ کھلے میدانوں میں چھوٹے بڑے جانوروں کی قربانی کی گئی. قربانی کے جانوروں کی کھالیں جمع کرنے کے لیے مختلف فلاحی اور خیراتی اداروں کے علاوہ دینی مدارس نے بھی اپنی اپنی مہم شروع کر رکھی تھی، لیکن اس بار حکومت نے متنبہ کیا تھا کہ جگہ جگہ خیمے لگا کر نہ تو کھالیں جمع کی جائیں گی اور نہ ہی اس ضمن میں کسی طرح کی دھونس قابل قبول ہوگی. قربانی کے جانوروں کی لگائی گئی منڈیوں میں عید کے روز گہما گہمی تو پہلے جیسی نہیں تھی، لیکن خرید و فروخت کا سلسلہ جمعے کو بھی جاری رہا. اسلام آباد میں ایک ایسی ہی مویشی منڈی میں موجود خریداروں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
تھوڑا سا ایسے سمجھے 5% کم ہے، وہ بھی تھوڑا سا رش کم ہے، اتنا رش زیادہ نہیں ہے یہاں پہ، تو لے رہے ہیں. اب مختلف لوگ ہیں، مختلف ریٹ ہے، کہیں اچھا لگے گا تو انشاءاللہ ضرور لیں گے.
اس دفعہ تو قیمتیں بالکل آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، بہت مہنگے ہیں. چھوٹے چھوٹے بکرے 35,000 سے کوئی کم مل نہیں رہا، تو عام ملازم آدمی کے لیے تو مشکل ہوتا ہے نا.
دوسری طرف بیوپاریوں کا کہنا ہے کہ خریداری کے لیے آنے والے انتہائی کم دام لگا رہے ہیں، جو کہ ان کے لیے قابل قبول نہیں.
اتنا بڑا بکرا ہم نے کتنے محنت سے پالا ہے، یہ تو اس کے چارے کے پیسے نہیں مل رہے جو یہ دے رہے ہیں گاہک. اتنا بہت اس کا، ہم تو پہلے اس کا 60 مانگتے تھے، 2 دن ہو گئے، لیکن وہ آج اس کا 45 مانگ رہے ہیں.
اگر جتنا ہماری خرید ہے اتنے کا بھی نکل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ نقصان پہ تو ہم بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کو چارہ وغیرہ بھی ڈالتے ہیں اور چیزیں بھی ایسی جو بکرا کھاتا ہے.
عید الاضحیٰ کا تہوار 3 روز تک جاری رہتا ہے اور ان 3 دنوں کے دوران جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں. ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
حج کے موقع پر منا کے قریب ہونے والی بھگدڑ میں ہلاک ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے، جبکہ دوسری جانب سعودی بادشاہ نے کہا ہے کہ انہوں نے حج کے آئندہ منصوبوں پر نظر ثانی کا حکم دے دیا ہے تاکہ اس قسم کے واقعات سے بچا جا سکے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
سعودی عرب میں جمعرات کو مناسک کے حج کی ادائیگی کے دوران بھگدڑ مچنے سے ہلاک ہونے والوں میں 7 پاکستانی بھی شامل ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے جمعے کو ایک بیان میں ایک بار پھر منا میں ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے دکھ میں شریک ہیں۔ ادھر سعودی عرب کے فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے حج انتظامات کا اثر نو جائزہ لینے کا حکم بھی دے دیا ہے، جبکہ وزیر صحت کا کہنا ہے کہ منا میں بھگدڑ کا واقعہ بظاہر حجاج کی طرف سے ان ہدایات پر عمل نہ کرنے کے باعث پیش آیا جو حکام نے مناسک حج کے لیے وضع کی تھی۔ جمعے کو وزارت صحت کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں وزیر خالد الفالح کا کہنا تھا کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جمعرات کو منا میں حجاج حج کے ایک رکن رمی جمرات میں مصروف تھے، جسے عام لفظوں میں شیطان کو کنکریاں مارنا بھی کہتے ہیں، کہ وہاں بھگدڑ مچ گئی جس سے کم از کم 717 افراد ہلاک اور 863 زخمی ہو گئے۔ حج کے موقع پر گزشتہ 25 سالوں میں پیش آنے والا یہ ہلاکت خیز واقعہ ہے۔ حج کے موقع پر سب سے ہلاکت خیز واقعہ 1990 میں پیش آیا تھا، جب منا ہی میں بھگدڑ مچنے سے کم از کم 1400 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ بھگدڑ کے ایسے ہی واقعات 1994، 2004 اور 2006 میں بھی پیش آئے، جن میں سے ہر ایک میں مرنے والوں کی تعداد 200 سے زائد تھی۔ اس سال دنیا بھر سے تقریباً 20 لاکھ سے زائد مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں ہیں۔ بھگدڑ مچنے سے مرنے والوں میں الجزائر سے تعلق رکھنے والے حاجیوں کی کثیر تعداد کے علاوہ ایران کے 131 شہری بھی شامل ہیں، جبکہ ایک درجن سے زائد بھارتی حاجی بھی اس میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے اس واقعے پر سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مبینہ طور پر حکام نے مناسب حفاظتی انتظامات نہیں کیے تھے۔ 2 ہفتوں کے دوران سعودی عرب میں یہ دوسرا ہلاکت خیز واقعہ تھا۔ 12 ستمبر کو مناسک حج شروع ہونے سے پہلے مکہ میں مسجد الحرام میں کم از کم 100 سے زائد افراد اس وقت ہلاک ہو گئے تھے، جب مسجد کے توسیع کے کام کے لیے وہاں کھڑی ایک کرین اچانک زمین پر آ گری۔ کرین گرنے کے واقعے میں بھی متعدد پاکستانی ہلاک و زخمی ہو گئے تھے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے جمعے کے روز اس عزم کا ایک بار پھر اظہار کیا کہ پاکستان دہشت گردی کے تمام داخلی اور خارجی عناصر کو شکست دے گا۔ فوج کے محکمہ تعلقات عامہ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے ایک ٹویٹ میں فوج کے سربراہ کا حوالہ دیا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ اسلام آباد سے ناصر محمود۔
پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے ایک بار پھر کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف فوج کو پوری قوم کی حمایت حاصل ہے اور سب نے مل کر ریاست کے دشمنوں کو ناکام بنانا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ بات انہوں نے جمعے کو خیبر ایجنسی میں تعینات فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ جنرل راحیل نے عید الاضحیٰ مغربی سرحد پر تعینات افسروں اور جوانوں کے ہمراہ منائی اور فرائض کی انجام دہی میں ان کے حوصلوں کو سراہا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ پوری قوم کو پاکستان کے دشمنوں کی کسی بھی کارروائی کے خلاف متحد ہونا چاہیے۔ پاکستانی سپہ سالار نے اس بات پر زور دیا کہ دہشت گردوں کو سرحد پار بھی اپنی پناہ گاہیں بنانے سے روکنے کے لیے ہر سطح پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ فوج نے گزشتہ سال جون میں شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ شمالی وزیرستان میں عسکریت پسندوں کے خلاف ضرب عزم کے عنوان سے بھرپور کارروائی شروع کی تھی، جس میں اب تک 3000 سے زائد ملکی و غیر ملکی دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا بتایا جا چکا ہے۔ ضرب عزم کے علاوہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں بھی خیبر 1 اور خیبر 2 کے نام سے کارروائیاں کی گئی تھیں۔ فوجی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے ملک میں امن و امان کی مجموعی صورتحال میں ماضی کی نسبت قابل ذکر بہتری دیکھی گئی ہے، لیکن اب بھی تشدد کے اکا دکا واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، جنہیں حکام شدت پسندوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا رد عمل قرار دیتے ہیں۔ رواں ماہ ہی پشاور کے قریب بڑبیر میں فضائیہ کے ایک کیمپ پر دہشت گردوں کے حملے میں کم از کم 29 افراد ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ تمام 13 حملہ آوروں کو سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کر دیا تھا۔ ایک روز قبل جنرل راحیل شریف نے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کا دورہ کیا تھا اور وہاں تعینات اپنے فوجیوں سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فورسز کی فائرنگ و گولہ باری سے دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ سے پاکستان کی توجہ ہٹانے کی کوششیں بھی ناکام ہوئی ہیں۔ حالیہ مہینوں میں لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر دونوں جانب سے فائرنگ و گولہ باری کا تبادلہ تواتر سے ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات ایک بار پھر تناؤ کا شکار ہیں۔ دونوں ملک فائر بندی کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام ایک دوسرے پر عائد کرتے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی ایوانی نمائندگان نے ریپبلکن اسپیکر جان بینر اکتوبر کے اختتام تک کانگریس سے استعفی دے دیں گے اور اپنی نشست چھوڑ دیں گے۔ جمعے کے روز ان کے دفتر کے معاونین اور قانون سازوں نے یہ خبر دی ہے۔ 1990 سے کانگریس کے رکن بینر پر ان کی ریپبلکن پارٹی کے دائیں بازو کی طرف سے متعدد امور پر دباؤ تھا۔ وہ جمعے کے روز اپنے کنزرویٹو مخالفین کے ساتھ ایک مفاہمت پر مذاکرات کر رہے تھے جس کا مقصد آئندہ ہفتے جب فنڈز ختم ہو جائیں گے تو وفاقی حکومت کے کاروبار کو شٹ ڈاؤن سے بچانا تھا۔ چین کے صدر شی جن پنگ کا وائٹ ہاؤس پہنچنے پر پورے اعزاز کے ساتھ استقبال کیا گیا اور انہیں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ صدر اوباما کے ساتھ اب ان کی بات چیت ہو رہی ہے جس میں توقع ہے کہ چین کی سائبر جاسوسی، بیجنگ کے معیشت کے لیے حربے اور جنوبی بحیرہ چین کے علاقائی تنازع پر گفتگو ہوگی۔ صدر شی جمعرات کے روز سیئٹل سے اپنے دورے کی دوسری منزل واشنگٹن پہنچے تھے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
جمعے کے روز صدر شی جی پنگ کو عزت و احترام کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں خوش آمدید کہا جا رہا ہے، جس میں 21 توپوں کی سلامتی، ایک باضابطہ کانفرنس، مشترکہ نیوز کانفرنس اور بلیک ٹائی سٹیٹ ڈنر شامل ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ جمعے کو صدر شی جی پنگ اور امریکی صدر براک اوباما کے درمیان جاری مذاکرات میں توجہ چین کی جانب سے مبینہ سائبر حملوں، بیجنگ کی اقتصادی پالیسیوں اور جنوبی بحیرہ چین سے متعلق تنازعات پر مرکوز ہوگی۔ جمعے ہی کے روز صدر شی ایک ایسے پروگرام کی نقاب کشائی کریں گے جس کا مقصد چین کا کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرنے کے بدترین نظام کو درست کرنا ہے۔ امریکی عہدیداروں کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس خارج کرنے والا ملک چین ہے۔ گزشتہ سال صدر اوباما کے بیجنگ کے دورے کے دوران دونوں ملکوں نے موسمی تغیر کا سبب بننے والی گیسوں کے اخراج کو کم کرنے پر اتفاق کیا تھا۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دونوں ملکوں کے صدور کے درمیان جن اہم مسائل پر بات ہوگی ان میں سائبر سیکیورٹی کا مسئلہ بھی شامل ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کیربی نے کہا ہے کہ سائبر کے حملوں کے بارے میں چین کی کارروائیوں پر ہمارے سنگین تحفظات موجود ہیں اور مستقبل قریب میں ان میں کوئی کمی متوقع نہیں ہے۔ صدر اوباما کہہ چکے ہیں کہ وہ ان حملوں پر رد عمل کے طور پر چین کے خلاف پابندیوں پر غور کر رہے ہیں۔ سائبر حملے امریکہ اور چین کے درمیان گمبھیر مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے۔ کانگریس کے 24 اراکین صدر اوباما پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ صدر شی کے ساتھ بات چیت میں اس مسئلے کو ضرور اٹھائیں۔ اس کے علاوہ امریکی ملازمین کی انگلیوں کے نشانات کا ریکارڈ چوری کرنے کا معاملہ بھی زیر غور لایا جائے گا۔ ایک اور مسئلہ جس پر دونوں ملکوں کے مابین اختلافات موجود ہیں وہ ہے جنوبی بحیرہ چین کا تنازع۔ اس تنازع کا سب سے اہم پہلو یہاں پر چین کا مصنوعی جزیروں کی تعمیر ہے۔ امریکہ چین سے مطالبہ کر چکا ہے کہ وہ ان سرگرمیوں کو روکیں جو امریکہ کی نظر میں بین الاقوامی ضوابط کی خلاف ورزی ہے اور جو خطے میں نئے تنازع کو جنم دینے کا ممکنہ خطرہ ہے۔ چین کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ایک اور مسئلہ ہے، اور انسانی حقوق کے کئی ادارے صدر اوباما پر زور دے رہے ہیں کہ وہ صدر شی کے ساتھ ملاقات میں اس مسئلے کو ضرور اٹھائیں۔ دونوں رہنماؤں کا کہنا ہے کہ مختلف مسائل کے حل کے لیے چین اور امریکہ کے مابین تعاون سے دنیا کو فائدہ ہوگا۔ تاہم صدر اوباما کا یہ بھی کہنا تھا کہ چین اور امریکہ کے درمیان اختلافات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ صدر اوباما کے الفاظ،
Even as our nations cooperate, I believe, and I know you agree, that we must address our differences candidly. The United States will always speak out on behalf of fundamental truths.
اگر ہماری ریاستیں تعاون کرتی ہیں اس صورت میں بھی مجھے یقین ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ ہم نے باہمی اختلافات کو اخلاص کے ساتھ حل کرنا ہے۔ امریکہ ہمیشہ سچائی کی بنیاد پر بات کرے گا۔ مجھے یقین ہے کہ ریاستیں اس وقت کامیاب ہوتی ہیں اور دنیا زیادہ ترقی کرتی ہے جب تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کیا جاتا ہے اور تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ صدر شی نے صدر اوباما سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ مل جل کر کام کرنے کے لیے دونوں ملکوں کو راہیں تلاش کرنی ہوں گی۔ ان کے الفاظ، مل جل کر کام کرنے سے چین اور امریکہ زیادہ کچھ حاصل کر سکتا ہے بنسبت اس کے جو ہماری انفرادی کوششوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ نئی شرائط کے تحت اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ دینا چاہیے اور مثبت رجحانات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس مرتبہ میرا امریکہ آنے کا مقصد امن اور تعاون کو فروغ دینا ہے. ہم امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور تعلقات کو وسیع بنیادوں پر فروغ دینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے دونوں ممالک اور پوری دنیا کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچ سکے. یہ الفاظ تھے صدر شی کے. وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں ایشیائی امور کے لیے سابق سینئر ڈائریکٹر ایوان میجریز کہتے ہیں کہ اقتدار سنبھالنے کے بعد صدر اوباما کئی دفعہ چینی صدر سے ملاقات کر چکے ہیں، جو 1979 کے بعد کسی بھی امریکی صدر کا چینی صدر کے ساتھ اب تک ہونے والی سب سے زیادہ ملاقاتیں ہیں. ایوان مزید کہتے ہیں کہ چین امریکہ تعلقات کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ اس کو کامیابی یا ناکامی کے معیار سے نہ دیکھا جائے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پوپ فرانسس جو امریکہ کے دورے پر ہیں، واشنگٹن میں تین انتہائی مصروف دن گزارنے کے بعد جمعرات کے روز نیو یارک پہنچے. پوپ نے آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عالمی لیڈروں سے اہم امور پر خطاب کیا، اور اس وقت وہ گراؤنڈ زیرو پر بین المذاہب دعائیہ تقریب میں خطاب کر رہے ہیں. وائس آف امریکہ کے نمائندے محمد عاطف پوپ کے دورے کی رپورٹنگ کے لیے اس وقت نیو یارک میں ہیں. آئیے چلتے ہیں نیو یارک اور پوچھتے ہیں محمد عاطف سے کیا تفصیلات ہیں. جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام خالد صاحب، شکریہ.
جی جناب.
خالد صاحب، جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا ہے کہ پوپ فرانسس نے آج ایڈریس کیا ہے یونائیٹڈ نیشنز میں، بہت ہی اہم خطاب تھا، بہت ہی اہم شخصیت کا. دنیا بھر کے جو کیتھولک کرسچنز ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہیں پوپ فرانسس، اور جو بنیادی باتیں انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز کے پلیٹ فارم سے کہی ہیں وہ تو ایک تو دنیا میں امن قائم کرنے کے ساتھ ساتھ، اور دوسرا انوائرمنٹ جسٹس کی انہوں نے بات کی ہے. انوائرمنٹل جسٹس کے لیے زور دیا ہے تمام ممالک پہ کہ وہ ماحولیات کی بہتری کے لیے مل کر کام کریں، امن قائم کرنے کے لیے مل کر کام کریں، اور نیچرل ریسورسز کو حاصل کرنے کی ریس میں نہ لگیں. انہوں نے اس کو قرار دیا، اگر میں انگریزی کی کوٹ کہہ سکوں ان کے لیے، سیلفش اینڈ باؤنڈلیس تھرسٹ آف پاور اینڈ مٹیریل پراسپیرٹی. تو یہ ایک بڑا اچھا پیغام تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کلائمیٹ چینج کے علاوہ جو باتیں کی وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، اور خاص طور پر مڈل ایسٹ میں جو سفرنگ ہے اس وقت، ہیومن سفرنگ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ مل کر کام کریں. اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپنے پولیٹیکل انٹرسٹس کو سامنے رکھنے کے بجائے جو انسانیت کا دکھ ہے مڈل ایسٹ میں، اس کو سامنے رکھیں اور اس کے مداوے کے لیے کام کریں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دنیا بھر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں مختلف قومیتوں پر، مختلف ممالک میں، مختلف قبیلوں پر، اس کے بارے میں بھی بات کی، اور کہا کہ دنیا کو مل کر اور اقوام متحدہ کو اس کے بارے میں بھی ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ان ساری چیزوں سے نمٹا جا سکے. یہ جو سیشن ہے 70th سیشن خالد صاحب، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیشن ہے. اقوام متحدہ کے 70th سیشن میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز انٹروڈیوس کیے جا رہے ہیں، جو کہ اگلے 15 سال کے کا ایجنڈا ہے اقوام متحدہ کا. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ملینیم ڈیولپمنٹ گولز تھے جو کہ 2000 سے لے کے 2015 تک، سن 2015 تک چلے، اور اب جو گولز دیے گئے ہیں ان پر تمام ممبر ممالک آئیں گے، وہ یہاں پر بحث مباحثہ کریں گے، اور تمام ممبر ممالک یہ پلیج کریں گے کہ وہ اپنے ممالک میں جا کر پاورٹی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے، ایکسیس ٹو ایجوکیشن ان کے پرائیورٹیز میں شامل ہوگا. اس کے علاوہ تقریباً 18 ایجنڈاز ہیں جو کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں نامنیٹ کیے گئے ہیں، اور ان پر آگے چل کر کام ہونا ہے. تو وہ فرانسس کا ایڈریس بھی اسی بارے میں تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسی شخصیت کے طور پر مشہور ہیں جو کہ انسانیت کے لیے بہت زیادہ نرم گوشہ رکھتی ہے. اور وہ آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے تو اپنا جو وی آئی پی اسٹیٹس تھا اس کو ختم کر کے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ان کے پوپ بننے کے بعد ان کی پرائیورٹیز عوام کی بھلائی ہیں، غریبوں کی بھلائی ہے، غریبوں کا ساتھ ہے.
ہاں، جیسے کہ آپ نے بتایا بھی کہ پوپ کا زیادہ تر جو انداز ہے اور جو پیغام ہے وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، عام آدمی کی بھلائی کے لیے، اور اس میں کسی مذہب کی کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی رنگ و نسل کی تفریق نہیں ہے. اور ان کے جو ہم دیکھ رہے ہیں خطابات بھی وہی اس موضوع پر ہوتے ہیں کہ عام آدمی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کی بھلائی ہونی چاہیے.
جی بالکل. اور پوپ فرانسس اسی لیے زیادہ پاپولر بھی ہیں کہ وہ ذرا تھوڑے سے مختلف لیڈر کے طور پر سامنے آئے ہیں, ایک مختلف اپروچ کے ساتھ وہ دنیا کے چیلنجز, جو درپیش چیلنجز ہیں, ان کو اپنے آپ کو ان میں انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے انہوں نے انوائرمنٹ کی بات کی ہے, پاورٹی کی بات کی ہے, امن قائم کرنے کی کوششوں کی بات کی ہے. اینڈ ہی سین ایز اے ویری ہمبل پرسن اوور آل, جتنے بھی ان کے ماننے والے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ کیتھولک کرسچنز اس وقت کرسچینٹی میں دنیا بھر میں سب سے بڑا گروپ ہے. نہ صرف وہ بلکہ جو دیگر کیٹیگریز ہیں کرسچنز کی وہ بھی, بلکہ مسلم دنیا بھی پوپ فرانسس کو ایک لیڈر کے طور پر دیکھتی ہے اور ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ پوپ فرانسس ویسٹ میں وہ ممالک جہاں پر کرسچینٹی کی تعداد زیادہ ہے, یعنی مسیحی مذہب کو ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہے, ان کی آبادی زیادہ ہے, وہاں پر انٹرفیتھ کے لیے کام کریں اور ہم کے پیغام کو فروغ دینے کی کوشش کریں.
اچھا, یہ تو آپ نے جنرل اسمبلی میں پوپ کے خطاب کے بارے میں تفصیلات ہمیں بتائیں اور پوری ڈیٹیل سے بتائیں, تو یہ بتائیے گا کہ کل وہ جب مینہٹن پہنچے اور دوسری جو ان کی تقریبات ہیں اس میں حصہ لیا, ان کے بارے میں بھی ہمارے سامعین کو کچھ بتائیے.
جی دیکھیے, یہ چونکہ پوپ فرانسس کا پہلا دورہ ہے امریکہ کا, دورے کا آغاز بھی بڑا اچھا ہوا ہے. پہلے وہ وائٹ ہاؤس گئے, پھر پہلی مرتبہ انہوں نے امریکی کانگریس سے خطاب کیا واشنگٹن میں گزشتہ روز, اور اس کے بعد یہاں آنے کے بعد قوم متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس. اب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں گراؤنڈ زیرو پر, اور ایک اور اچھی بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ صرف پوپ کے دیدار کے لیے مختلف جگہوں پر اکٹھے ہو رہے ہیں. بڑا سگنیفیکنٹ دورہ ہے, مختلف جگہوں پر وہ گئے ہیں, میڈیسن اسکوائر گارڈن, اس کے ساتھ ساتھ اب وہ اقوام متحدہ آئے, اب پہنچے ہیں گراؤنڈ زیرو پر. تو دنیا بھر میں جو کہ کیتھولک کرسچنز ہیں وہ اپنے پوپ کو دیکھنے کے لیے نیو یارک کی سڑکوں پر آئے ہیں, مختلف شہروں سے, مختلف ممالک سے, ان سے ملنے کے لیے, ان ایونٹس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. اور خاصا بہت سے ایسے ایونٹس ہیں, ٹکٹس رکھے گئے ہیں جس میں عام لوگ آ سکتے ہیں, وہ ٹکٹس لے کر اور ان کی تقاریر کو سن سکتے ہیں, اس ان تقریبات میں شامل ہو سکتے ہیں جن میں شامل ہونا ہے. انسز بھی دی ہیں 9/11 میموریل پر جا کر, ایک دعائیہ تقریب میں بھی شرکت کی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب آگے چل کے یہ نیو یارک کے بعد فلیڈلفیا جا رہے ہیں, وہاں بھی بہت سارے ایسے ایونٹس ہیں جن میں شرکت کریں گے. تو اوور آل ایک جو جنرل ماحول ہے یہاں پر وہ سیکیورٹی تو بہت زیادہ ہے, بلکہ مجھے خود آج تقریباً 1.5 گھنٹہ لگا یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ میں انٹر ہونے کے لیے, کیونکہ سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ بہت سارے چیک پوائنٹس ہیں اور مختلف راستے بنائے گئے ہیں جہاں سے گزر کر یو این کی یونائٹڈ نیشنز سیکرٹریٹ بلڈنگ میں داخل ہونا ہے. تو تھوڑا سا جب بھی کوئی بڑی شخصیات خالد صاحب آتی ہیں تو جہاں ایک لوگوں کا جوش و خروش دیکھنے میں آتا ہے, وہیں سیکیورٹی, خاص طور پر نیو یارک کا شہر تو ویسے ہی بہت زیادہ اپنی سیکیورٹی کے بارے میں ہمیشہ خبردار رہتا ہے, ہمیشہ محتاط رہتا ہے, جب سے ٹیررزم کا واقعہ 9/11 کا ہوا. اور یہ ایک بہت بڑا ایونٹ اس لیے بھی ہے, نہ صرف یہ کہ اپائے ہوئے ہیں بلکہ دنیا بھر کے لیڈران یہاں پر آئے ہوئے ہیں. اور خالصہ میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو سیشن ہے 70th سیشن, اور آج جس تقریب میں پوپ نے خطاب کیا اقوام متحدہ میں, اس سے پہلے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر کبھی اتنے زیادہ ورلڈ لیڈرز اکٹھے نہیں ہوئے جتنے کہ آج اکٹھے ہوئے ہیں.
جی ہاں, جیسے کہ آپ نے بتایا بھی کہ لوگوں کا جوش و خروش واقعی غیر معمولی اور دیدنی ہے, اور یہاں ہم نے دیکھا واشنگٹن میں کہ وائٹ ہاؤس میں تقریباً 15,000 لوگ تھے, اور جب پوپ نے اس پریڈ میں حصہ لیا اور وہ سڑکوں پر سے گزرے جو یہاں کی مشہور مال ہے, اس پہ بھی ہزارہا لوگ دو طرفہ دو رویا کھڑے تھے اور پوپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بیتاب تھے. اور جی یہی حال نیو یارک میں بھی میرا خیال ہے یہی حال رہا ہوگا.
بالکل یہی حال ہے, بلکہ جس وقت پوپ نے یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ سے ایگزٹ لیا, اس وقت میں اقوام متحدہ کی جو مرکزی عمارت ہے جسے سیکرٹریٹ بلڈنگ کہا جاتا ہے, اس کے باہر پریس آئلینڈ پہ موجود تھا, اور بہت سے لوگ جنہوں نے جو ہی دیکھا کہ موٹر کیڈ نکلا ہے تو لوگ بھاگ کر فینس کی طرف چلے گئے اور بہت دور دور سے اپنے سیل فونز نکالے اور انہوں نے تصویر یا ویڈیو بنانے کی کوشش کی. بلکہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو کہ تقریباً 2 بلاک دور سے اس ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے, اور انہوں نے آ کے کہا کہ میں نے تھوڑا سا حصہ ریکارڈ کر لیا ہے. تو لوگوں کا جوش و خروش اور خوشی بھی دیکھنے کے لائق ہے.
جی ہاں، یہ ایک غیر معمولی اور بڑا یادگار موقع ہے. بہت شکریہ عاطف، ہم آپ سے پھر بھی بات کرتے رہیں گے. شکریہ آپ کا. یورپی رہنماؤں نے براعظم کے جنوبی ساحلوں پر تارکین وطن کے آنے والے ریلوں کو روکنے کی کوشش میں مشرق وسطی میں شام کے پناہ گزینوں کی مدد کے لیے $1 ارب سے زیادہ کے فنڈز دینے کا وعدہ کیا ہے. ہنری رجول کی رپورٹ شہناز نفیس کی زبانی.
کروشیا اور سربیا کی سرحد کے درمیان خزاں کی پہلی بارش میں مسلمانوں کے مذہبی تہوار عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک مقامی امام ادریس بزک نے ان ہزاروں پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی نماز عید کی امامت کی جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں. وہ ان خطرات کی وضاحت کر رہے ہیں جن کا سامنا بلکان کا راستہ اختیار کرنے والے پناہ گزینوں کو کرنا پڑا. امام بزک کے الفاظ: وہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال کا بدترین پہلو یہ ہے کہ بہت سے خاندانوں کے افراد لاپتہ ہو گئے ہیں، ان کے بچے لاپتہ ہیں، ان کی بیویاں اور بھائی لاپتہ ہوئے ہیں. یہ صورتحال بہت ہولناک ہے. یورپی ملکوں کے رہنما پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے ریلوں کو روکنے کے طریقے ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. بدھ کے روز ایک ہنگامی اجلاس کے بعد یورپی یونین نے مشرق وسطی میں شام کے باشندوں کی مدد کے لیے اقوام متحدہ اور دوسری امدادی اداروں کو $1 ارب 10 کروڑ دینے کا اعلان کیا. یورپی رہنماؤں نے قریبی تعاون اور سرحدوں پر کنٹرول سخت کرنے پر بھی اتفاق کیا. یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک کے الفاظ:
It is clear that the greatest tide of refugees and migrants is yet to come.
یہ واضح ہے کہ پناہ گزینوں اور تارکین وطن کا سب سے بڑا ریلا ابھی آنا باقی ہے. اس لیے ضرورت اب اس امر کی ہے کہ اپنے دروازے اور کھڑکیاں کھلے رکھنے کی پالیسی کو درست کیا جائے. یورپی یونین کے کچھ ملکوں نے جرمنی پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ ہزاروں پناہ گزینوں کو قبول کرنے کی پیشکش کر کے اس بحران کو مزید بھڑکا رہا ہے. تاہم جمعرات کے روز جرمنی کی پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کے دوران چانسلر اینگلا مرکل نے اس بارے میں ایک سخت تر موقف اختیار کیا.
Ebenso gehört dazu eine effektive Rückführung derjenigen, die keinen
Anspruch auf Schutz in der Europäischen Union haben. یورپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ان لوگوں کی مؤثر طور پر وطن واپسی جو یورپی یونین میں قوانین کے تحت تحفظ حاصل کرنے کے حقدار نہیں ہیں. انہوں نے اپنے یورپی اتحادیوں سے ان تنازعات کے حل میں مدد کی اپیل کی جو پناہ گزینوں کے اس بحران کا بنیادی سبب ہے. ایک دفعہ پھر اینگلا مرکل کے الفاظ: چانسلر مرکل نے کہا کہ یہ کام صرف بحری اوکیانوس کے پار ہمارے شراکت داروں یعنی امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ روس اور مشرق وسطی کے خطے کے ملکوں کی مدد سے ہی انجام پا سکتا ہے. یورپی یونین کے رکن ممالک کے درمیان 120,000 پناہ گزینوں کی اثرینوں تقسیم کے منصوبوں کو سلواکیا کی جانب سے ایک قانونی چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ توقع کی جا رہی ہے کہ صرف اس سال کے دوران پناہ کے متلاشی تقریباً 1,000,000 افراد جرمنی پہنچیں گے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے یو این ایچ سی آر کے ترجمان اینڈری ماہیچچ کہتے ہیں:
It is primarily a refugee crisis, not a migrant one. The vast majority of those who are coming across the Mediterranean, especially this year, are Syrians, Afghans.
یہ بنیادی طور پر پناہ گزینوں کا بحران ہے، نہ کہ تارکین وطن کا. وہ افراد جو خاص طور پر اس سال بحیر روم کو عبور کر کے آ رہے ہیں، ان کی ایک بہت بڑی اکثریت شامی، افغانی اور عراقی باشندوں پر مشتمل ہے. اس سال یورپ پہنچنے والے تمام لوگوں کی 80% تعداد ان ملکوں سے آ رہی ہے جو پناہ گزین پیدا کرنے والے ملک ہیں. یہ الفاظ تھے یو این ایچ سی آر کے ترجمان اینڈری مہیچچ کے. پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یورپ کسی طویل مدتی حل پر متفق ہونے سے بہت دور ہے، کیونکہ یورپی یونین کے رکن ممالک کے درمیان اس مسئلے پر گہرے اختلافات بدستور موجود ہیں. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. پاکستان میں جمعے کو عید الاضحیٰ مذہبی عقیدت و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے. وفاق دارالحکومت اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا، جبکہ ملک بھر میں نماز عید کی ادائیگی کے لیے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے اور اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے. مساجد اور عیدگاہوں کے باہر پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ہزاروں اہلکاروں کی اضافی نفری تعینات رہی. وزیراعظم نواز شریف نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ اس موقع پر ہمیں اپنی ذاتی، مسلکی اور گروہی مفادات سے بالاتر ہو کر وطن عزیز کی ترقی اور یکجہتی کے بارے میں سوچنا ہوگا. انہوں نے جمعرات کو سعودی عرب میں منا میں بھگدڑ مچنے سے ہلاکتوں پر ایک بار پھر دکھ اور افسوس کا اظہار بھی کیا. وزیراعظم کا کہنا تھا کہ عید الاضحیٰ کی اصل روح ایثار و قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، اور حج کے موقع پر منا کے قریب ہونے والی بھگدڑ میں ہلاک ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے. اسی اثنا میں سعودی عرب کے فرما روا سلمان بن عبدالعزیز نے حج کے انتظامات کا سرنو جائزہ لینے کا حکم بھی دیا ہے، جبکہ وزیر صحت کا کہنا ہے کہ منا میں بھگدڑ کا واقعہ بظاہر حجاج کی طرف سے ان ہدایات پر عمل نہ کرنے کے باعث پیش آیا جو حکام نے جمعرات میں مناسک حج کے لیے وضع کی تھیں. جمعے کو وزارت صحت کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں وزیر خالد الفالح کا کہنا تھا کہ واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. جمعرات کو منا میں حجاج حج کے ایک رکن رمی جمرات میں مصروف تھے، جسے عام لفظوں میں شیطان کو کنکریاں مارنا بھی کہتے ہیں، کہ یہاں بھگدڑ مچ گئی جس سے کم از کم 717 افراد ہلاک اور 863 زخمی ہو گئے. امریکہ کے صدر باراک اوباما آئندہ ہفتے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر اوباما نے یوکرین میں روس کی مداخلت پر بات چیت کے ایک موقع کے طور پر مسٹر پوٹن کی دعوت کو قبول کیا ہے. روس کے ایک سرکاری عہدیدار کے مطابق صدر پوٹن شام کے تنازع پر بات کرنا چاہتے ہیں. سلتسکا ہوگ کی رپورٹ کے ساتھ سادیہ اسد.
امریکہ اور روس کے صدور نے آخری مرتبہ جولائی میں ٹیلی فون کے ذریعے بات چیت کی تھی، جو ایران کے ساتھ جوہری سمجھوتے کے معاملے پر تھی. جزیرہ نما کرائمیا میں روسی مداخلت اور روس کے حامی علیحدگی پسندوں کی فوجی حمایت پر دونوں جانب تعلقات سرد ہیں، جس کے بارے میں وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کا کہنا ہے،
That is a clear violation of the territorial integrity of that.
یہ کسی بھی اقتدار اعلیٰ رکھنے والے ملک کی علاقائی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی ہے. تاہم روسی حکومت کے ترجمان پیسکوف کا کہنا ہے کہ پیوٹن شام کے معاملے پر بات کرنا چاہتے ہیں. روس نے باغیوں اور اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف شام کی سرکاری فوج کی لڑائی میں مدد کے لیے وہاں فوجی طیارے اور بھاری ہتھیار بھیجے ہیں. نیشنل ڈیفنس انسٹیٹیوٹ کے پروفیسر پیٹر السوف کا کہنا ہے کہ یہ کاروائی روس کا اثر و رسوخ بڑھانے کے لیے پوٹن کے منصوبے کا حصہ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی توجہ شام میں ان کے ملوث ہونے پر مرکوز رہے. آئیسس کے خلاف ان کی جنگ پر وہ ایک ایسے وقت میں ایک نیا اتحاد تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں جب وہ آئیسس سے لڑنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کو مکمل طور پر فراموش کر دیا جائے. امریکہ صدر بشار الاسد کی جابرانہ حکومت کے لیے روس کی امداد کے مخالف ہے. ایک بار پھر وائٹ ہاؤس کے ترجمان
President Obama will make clear once again that Russia doubling down on their support for the Assad regime.
وہ کہہ رہے تھے کہ صدر باراک اوباما ایک بار پھر اس بات کو واضح کریں گے کہ اسد حکومت کے لیے روس کی امداد دگنی کرنا ایک شکست خوردہ کوشش ہے. ان کی اس کاروائی کا امکانی نتیجہ شام میں جاری بحران کو گہرا کرنا اور توسیع دینا ہوگا، جو نہ تو روسی عوام اور نہ ہی امریکی عوام کے مفاد میں ہے. تاہم ہو سکتا ہے کہ یورپی یونین، جو خطے کے فرار ہونے والے پناہ گزینوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے پریشان ہے، روس کی کوششوں کا ساتھ دے. یہ خیال ہے پروفیسر السوف کا.
He forgot about Russia's experience in Afghanistan. وہ
کہہ رہے تھے کہ پیوٹن افغانستان میں روس کے تجربے کو فراموش کر رہے ہیں. وہ بھول گئے ہیں کہ جب سلطنتیں ضرورت سے زیادہ وسیع ہو جاتی ہیں تو ان کا شیرازہ بکھر جاتا ہے. لہذا ہو سکتا ہے کہ آخر کار یہ مہم انہی کے خاتمے کا سبب بن جائے. توقع کی جا رہی ہے کہ صدر اوباما روس کی اس بارے میں حوصلہ افزائی کریں گے کہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف جنگ کی اتحاد کی کوششوں میں شامل ہو جائے. پروفیسر السوف کا کہنا ہے کہ فی الوقت بہترین بات یہ ہو سکتی ہے کہ پوٹن کو شام میں لڑنے دیا جائے اور توجہ مشرقی یوکرین پر قبضہ کرنے کی ان کی کوششوں کو روکنے پر مرکوز کی جائے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ کے خوراک سے متعلق عالمی ادارے کی رپورٹ کے مطابق وہ مالاوی میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد کی زندگیاں بچانے کے لیے آپریشن میں تیزی لا رہا ہے. ڈبلیو ایف پی کا کہنا ہے کہ سیلابوں اور قحط کی وجہ سے مالاوی کو 1 اشرے کے خوراک کے بدترین بحران کا سامنا ہے. تفصیلات لیزا شلائن کی رپورٹ میں ایک بار پھر سعدیہ اسد سے.
ورلڈ فوڈ پروگرام نے خبردار کیا ہے کہ خوراک کی کمی سے موسوم موسم میں ملاوی کی 28 لاکھ سے زیادہ آبادی کو بھوک کا سامنا ہوگا. یہ فصلوں کی کٹائی سے قبل اکتوبر سے مارچ کے درمیان کا عرصہ بنتا ہے جب پہلے سے موجود خوراک کا ذخیرہ تقریباً ختم ہو چکا ہوتا ہے. بدقسمتی سے یہ عرصہ خاص طور پر کافی سخت گزرتا ہے. اس برس آنے والے تاریخ کے بدترین سیلابوں نے گھر اور خوراک کے ذخیرے برباد کر دیے اور زرخیز زمین کو تباہ کر دیا. ڈبلیو ایف پی کے مطابق وہ فصلیں جو سیلابوں سے بچ گئی تھیں وہ اس کے بعد آنے والی خشک سالی میں تباہ ہو گئیں. ورلڈ فوڈ پروگرام شدید خطرے سے 24 لاکھ افراد کی مدد کا منصوبہ رکھتا ہے. باقی ماندہ 40 لاکھ افراد کی نجی ادارے مدد کریں گے. اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ زندگیاں بچانے کے اس آپریشن کے لیے مارچ کے مہینے تک 8 کروڑ 10 لاکھ ڈالر درکار ہیں. اس کے علاوہ اسکولوں میں غربت کے شکار طالب علموں کو خوراک فراہم کرنے کے لیے فوری طور پر 1 کروڑ ڈالر چاہیے ہوں گے. ورلڈ فوڈ پروگرام کی ترجمان خاتون بیٹینا لوشر نے وائس آف امریکہ کو بتایا، اگر کسی ملک کو جنگ یا قحط کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اکثر سب سے پہلے اپنے بچوں کو اسکولوں سے نکال لیتے ہیں تاکہ وہ کوئی کام کر سکیں. اگر والدین کو یہ پتا چل جائے کہ انہیں اسکولوں میں کھانا ملتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو وہاں سے نہیں نکالیں گے اور وہ تعلیم حاصل کر لیں گے. یہ کسی بھی ملک کو بچانے کا طویل المدت راستہ ہے. ڈبلیو ایف پی کے مطابق ملاوی کے 42% بچوں کی نشو نما درست طور پر نہیں ہو پا رہی، جس کی وجہ خوراک کی کمی ہے. اس کے نتیجے میں وہ نہ صرف قد میں چھوٹے رہ جاتے ہیں بلکہ ان کی ذہنی نشو نما بھی درست طور پر نہیں ہو پاتی، جو ان کی آئندہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے. لوشر کہتی ہیں کہ ورلڈ فوڈ پروگرام نے پہلے ہی ملاوی کے 10 لاکھ باشندوں کی رقم کے واؤچرز کے ذریعے مدد کی ہے، جن سے وہ مقامی دکانوں سے خوراک خرید سکتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ اس سے نہ صرف یہ کہ بھوک کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے بلکہ معیشت کو بھی سہارا ملتا ہے. سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
انڈونیشیا کے مشرقی ساحل پر ایک طاقتور زلزلہ آیا ہے جس میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے ہیں اور آدھی رات کے وقت لوگ چیختے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. امریکی ارضیاتی سروے کے مطابق 6.6 شدت کا یہ زلزلہ جمعے کی آدھی رات کو مقامی وقت کے مطابق 1 بجے سورانگ شہر میں ہوا، جب مغربی پاپوا صوبے میں ہے. تباہ کاریوں سے نمٹنے والے محکمے کے ایک افسر نے بتایا کہ کم از کم 200 مکان تباہ ہو گئے اور ان کے ملبے کے نیچے دب کر کم از کم 39 افراد زخمی ہوئے. کچھ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ زخمیوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے توقع ظاہر کی کہ اس سے کسی سونامی کا خطرہ نہیں ہے. خبریں ختم ہوئیں.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. اگر کبھی کوئی خدا نخواستہ بیمار پڑ جائے اور ڈاکٹر کسی سرجری کا کہہ دے تو دل دہل جاتا ہے، اور اگرچہ اب بڑے سے بڑا آپریشن انتہائی کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے اور طبی ماہرین جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انسانی جسم پر کامیابی سے نشتر چلا کر جلد سے جلد صحت یاب بھی کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی سرجری سے دل ڈرتا ہے، اور ہو بھی جائے تو ہر مریض چاہتا ہے کہ اس کے زخم جلد سے جلد بھر جائیں اور زخم کا نشان بھی نہ رہے. مگر روایتی طریقے سے لگائے گئے ٹانکے، کلپس اور انتہائی جدید گلو کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں. اب اسرائیلی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے لیزر سے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے جس سے سرجری کے بعد زخم کو ایسے بند کیا جائے گا کہ کوئی نشان باقی نہیں رہے گا. اشروں سے ڈاکٹر جانتے ہیں کہ جسم میں کسی جگہ لگایا گیا کٹ گرم آلے سے جڑ جاتا ہے، لیکن ویلڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے آلے کے ساتھ بھی مسائل رہے ہیں. تل ابیب یونیورسٹی میں اپلائیڈ فزکس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ابراہیم کیٹزر کہتے ہیں،
If you hit a spot on an incision to temperatures lower than say 50 or 55 degrees centigrade, nothing happens.
اگر آپ کسی زخم میں ٹانکے لگاتے ہوئے درجہ حرارت 50 سے 55 درجے سینٹی گریڈ تک رکھتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا, اور اگر آپ 65 درجے سے اوپر جائیں تو پھر نشان پڑ جاتا ہے. کینسر کی سربراہی میں ایک ٹیم نے ایسا لیزر تیار کیا ہے جو انفرا ریڈ لائٹ یا ہیٹ پیدا کرتا ہے, اور ساتھ ہی جس ٹیشو پر اسے استعمال کیا جائے اس کا درجہ حرارت بھی کنٹرول کرتا ہے. کینسر کہتے ہیں,
وی کیریڈ آؤٹ ایکسپیریمنٹس آن اے لارج نمبر آف ٹیشوز آن سکن, آن کورنیا,
بڑے پیمانے پر خلیات پر, جلد پر, آنکھ کے پردے کورنیا پر اور خون کی نالیوں وغیرہ پر تجربات کیے ہیں, اور ہمارے کام میں بتدریج بہتری آئی ہے. ایک واحد آپٹیکل فائبر سے جو ہیٹ نکلتی ہے وہ ہڈیوں کو خلیوں سے جوڑنے والے کنیکٹو ٹیشو میں موجود پروٹین یا کالجن کے مالیکیول پیدا کرتی ہے, اور یوں زخم جڑ جاتا ہے. ایچیلا آف میڈیکل سینٹر میں آنکھوں کے سرجن ڈیوڈ ورسانو کہتے ہیں کہ اس سے خون کی نالیوں اور اعصاب کی انتہائی نازک سرجری میں ایک نئی مدد ملے گی. اس طریقے کو مردہ گائے کے کارنیا پر لگائے گئے زخم پر کامیابی سے آزمایا گیا ہے. ورسانو کہتے ہیں,
The advantages of the procedure are that we can get bonding to be probably much stronger than with sutures.
اس طریقے سے زخم جوڑنے کا فائدہ غالباً یہ ہے کہ ٹانکوں کی نسبت یہ زیادہ مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں, اور ہمیں امید ہے کہ سرجری کا نشان بھی ٹانکوں کی نسبت کم ہوگا, اور رفتہ رفتہ یہ طریقہ بہتر اور محفوظ تر ہوتا جائے گا. اب تک لیزر کے اس طریقے سے 10,000 مریضوں کے زخم جوڑے گئے اور وہ معمولی سا نشان چھوڑ کر مندمل ہو گئے. محققین کا کہنا ہے کہ اس طریقے میں اور بہتری لا کر اسے وسیع پیمانے پر استعمال میں لایا جائے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں نیلوفر مغل. پوپ فرانسس آج منگل کو واشنگٹن آ رہے ہیں. امریکہ میں ان کی مصروفیات کے سلسلے میں خاصی تیاریاں کی گئی ہیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن سمیت نیو یارک اور فلیڈلفیا میں سیاحت کی صنعت میں بھی تیزی آ گئی ہے. توقع ہے کہ لاکھوں افراد مختلف تقاریب کے لیے ان شہروں کا رخ کریں گے. نیو یارک میں اطالوی علاقے میں بھی زیادہ سیاحوں کی آمد کی توقع ہے.
Speak softly, love, and hold me warm against your heart.
بلمونٹ نیو یارک میں لٹل اٹلی کے نام سے مشہور ہے. یہاں پر آرٹیوسو پیسٹری کے نام سے ایک مشہور بیکری اور کیفے ہے. یہ پوپ فرانسس کے دورے کے لیے خصوصی تیاریوں میں مصروف ہے. اس نے کھانے کی میٹھی اشیاء میں ایک خصوصی اضافہ کیا ہے. یہ روایتی طور پر سیاہ اور سفید پیسٹری ہے جو نیو یارک کا خصوصی تحفہ ہے. اس پیسٹری میں چاکلیٹ اور ونیلا آئس کریم شامل کی جاتی ہے. سن 2008 میں پوپ بینیڈکٹ کے دورے کے موقع پر بھی اس بیکری نے ایک خصوصی پیسٹری متعارف کرائی تھی. کچھ مزیدار بسکٹ ایسے ہیں جن پر دیگر نقش و نگار کے علاوہ پوپ فرانسس کی تصویر کشی بھی کی گئی ہے. بیکری کی مینیجر کا کہنا ہے کہ کیتھولک عقیدے کے کچھ لوگ یہ بسکٹ کھانے سے گریز کر رہے ہیں.
Some of them want to frame it, some of them want to freeze it. Some people are afraid to eat it. They think it's a sin to eat it and some people are the complete opposite and they think
کچھ لوگ اسے فریم کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ یہ فریز کر لینا چاہتے ہیں. کچھ لوگ اسے کھانے سے ڈرتے ہیں. ان کے خیال میں اس کا کھانا گناہ ہے, اور کچھ لوگ اس کے بالکل برخلاف سوچتے ہیں. ان کے خیال میں اسے کھانا نعمت اور تبرک ہے, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی معجزہ ہی ہو جائے. اس بسکٹ کی قیمت $2.95 یعنی تقریباً 300 روپے بنتی ہے. اس کی وجہ سے اس کی فروخت میں اضافہ ہوا ہے. سر جی وہ ہردنیز بیکنگ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس خصوصی بسکٹ کو بنانا میرے لیے فخر کی بات ہے.
As a Catholic, it gives me joy to place the image of the Pope on a cookie. I'm proud to be one of the people that's doing this.
ایک کیتھولک کی حیثیت سے اس سے مجھے خوشی ملتی ہے کہ اس بسکٹ پر پوپ کی تصویر کشی کروں. مجھے فخر ہے کہ میں اس کے بنانے والوں میں شامل ہوں. ڈورس مورے اس بیکری کی ایک پرانی گاہک ہیں اور پوپ فرانسس کی مداح بھی ہیں.
دس ہول کوکی سچویشن اور دی پکچرز اور گیو یو منی ٹو این آرگنائزیشن دیٹ ہی ایڈوکیٹس فار اینڈ بیلیوز ان.
یہ ساری صورتحال اور پوپ کی تصویر کشی, یہ سب کیا ہے؟ آپ یہ رقم ایک ادارے کو دیں جس کی پوپ وکالت کرتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں. بیکری کی مینیجر کے لیے یہ ایک مطمئن کرنے والا تجربہ ہے. ان کی خواہش ہے کہ پوپ فرانسس خود ان کے اس بسکٹ کو کھائیں.
We're in our world, our very own, sharing a love that only few.
نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. دنیا بھر میں پلاسٹک کا استعمال اتنی کثرت سے ہوتا ہے کہ اس کے نقصانات پر کبھی توجہ ہی نہیں دی جاتی, بلکہ اس کے استعمال کے نئے نئے انداز سامنے آ رہے ہیں. آپ نے 3D پرنٹنگ کے بارے میں تو سنا ہوگا. اس میں بھی ایک عنصر ایسا استعمال ہوتا ہے جو پلاسٹک میں بھی پایا جاتا ہے, اور اب اس کی وجہ سے ماحولیات کا ایک نیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, اور وہ ہے نائلون پاؤڈر. چنانچہ خیال پیدا ہوا ہے کہ اب اس کا کیا کیا جائے, اور اسی خیال کے تحت برطانیہ میں طلبہ کا ایک گروپ ایک ایسا طریقہ سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے جس کی مدد سے اس کو فرنیچر میں تبدیل کر دیا جائے گا. 3D پرنٹنگ میں استعمال ہونے والا ایک طریقہ SLS یا سلیکٹیو لیزر سنٹرنگ کہلاتا ہے. اس میں دھات یا پلاسٹک پاؤڈر استعمال ہوتا ہے جو نائلون ہے, اور اس سے بہت سی اشیاء تیار کی جاتی ہیں, مگر اس کا 44% حصہ باقی بچ جاتا ہے. لندن کے رائل کالج آف آرٹ کے طالب علم فیبیو ہینڈری اور سنگی چوئی نے اس نائلون پاؤڈر کو سخت کر کے ٹھوس اشیا بنانے کا ایک سادہ سا طریقہ ایجاد کیا ہے. اس طریقے میں پہلے نکل کرومیم کا ایک تار مطلوبہ شے کی شکل میں موڑ لیا جاتا ہے. اسے ایک کنٹینر میں رکھ کر نائلون پاؤڈر اور ریت کے مرکب سے ڈھانپ دیا جاتا ہے. پھر کنٹینر کو بجلی سے منسلک کر دیا جاتا ہے یا پھر کار کی بیٹری وغیرہ سے. کچھ ہی دیر میں یہ مرکب تار کے ارد گرد پختہ ہو جاتا ہے. فیبیو ہینڈری کہتے ہیں,
فار انسٹنس وی کریٹ دی سٹرکچر آف دی وائر, فلنگ دی مکسچر میٹیریل, ٹرن آن دی ہیٹ فار 20 منٹس اینڈ آفٹر.
مثال کے طور پر ہم تار کی مدد سے خاکہ بنا لیتے ہیں, مرکب اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور 20 منٹ کے لیے اسے حرارت پہنچاتے ہیں, اور آپ کو فرنیچر کی ایک ایسی قسم حاصل ہو جاتی ہے جو کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی. اس فرنیچر کی مضبوطی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ اسے حرارت کتنی دیر تک پہنچائی گئی. ان دونوں طلبہ نے 12 خوبصورت سٹول نمائش کے لیے پیش کیے. سنگائی چوئی کہتے ہیں,
It requires no molds. It doesn't use heavy equipment. It's very easy and simple to make. And
اسے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ ہی اس میں بھاری ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے. اسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ پائیدار بھی ہے. اسے شکل دینے کے لیے بہت زیادہ توانائی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ان طالب علموں نے تجرباتی طور پر سٹول بنائے تاکہ اب مختلف بیکار مادوں کو مفید اشیاء میں تبدیل کرنے کے طریقے تلاش کیے جا سکیں. ہینڈری اور چوئی کہتے ہیں کہ امید ہے ان کا طریقہ صنعتی طور پر استعمال کیا جائے گا, اور پھر 3D سے پیدا ہونے والے نائلون پاؤڈر کی مقدار خاصی حد تک کم کی جا سکے گی. چنانچہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں, اور کسی بھی طور استعمال کی جا سکتی ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ریڈیو نیوز نیٹورک سے میں ہوں نکہت امان.
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان. ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنیں گے سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں, ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
30 سال کے تنازع کے بعد افغانستان میں اب بھی بھاری تعداد میں بارودی سرنگیں، گولہ بارود کے انپھٹے ذخائر اور جنگ کی دوسری خطرناک باقیات موجود ہیں، اور امریکہ نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ افغان عوام کو اپنی سرزمین پر بحفاظت چلنے پھرنے میں مدد فراہم کرے گا. اگست میں امریکی محکمہ خارجہ میں قائم ہتھیاروں کو ہٹانے اور ان کے خاتمے سے متعلق دفتر نے 1,70,00,000 ڈالر کی گرانٹس کا اعلان کیا، جو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بارودی سرنگوں کو مٹانے اور روایتی ہتھیاروں کو 6 افغان صوبوں میں تباہ کرنے کے لیے کام میں لائی جائیں گی. ان 6 صوبوں میں کابل، پروان، پنشیر، بغلان، بلخ اور تخار شامل ہیں. بارودی سرنگوں کی وجہ سے ہر مہینے تقریباً 33 شہری ہلاک یا زخمی ہوتے ہیں. 2001 میں یہ تعداد 150 ماہانہ تھی. جون سن 2015 تک افغانستان میں قائم بارودی سرنگوں کے رابطہ مرکز نے اندازہ لگایا تھا کہ 542.6 مربع کلومیٹر پر بارودی سرنگیں اب بھی موجود ہیں، جن سے 1,500 آبادیاں متاثر ہو رہی ہیں. امریکہ افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بارودی سرنگوں کو ہٹانے کے کام میں مدد دینے کے لیے سب سے بڑا عطیہ دینے والا ملک ہے. سن 2002 کے بعد سے محکمہ خارجہ نے افغانستان میں بارودی سرنگیں ہٹانے اور روایتی ہتھیاروں کی تباہی کے لیے تقریباً 40 کروڑ ڈالر دیے ہیں. محکمہ خارجہ کی مدد سے اس پر عمل درآمد میں شراکت کاروں نے پہلے ہی 165 مربع کلومیٹر کے علاقے کو صاف کر دیا ہے، اور تقریباً 78,00,000 بارودی سرنگوں اور جنگ کی دھماکہ خیز باقیات کو ہٹایا ہے یا تباہ کر دیا ہے. اس سال کے دوران ہتھیاروں کو ہٹانے سے متعلق دفتر خارجہ کے دفتر نے 8 مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں کی 39 تجاویز کا جائزہ لیا ہے. اس سلسلے میں جن بولیوں کی منظوری دی گئی ہے ان کی بنیاد تنظیمی صلاحیت اور اخراجات کے لحاظ سے قابل عمل اور مجوزہ کام کے لیے ان کے فوائد پر رکھی گئی ہے. مجموعی طور پر ان 6 گرانٹس کی مدد سے 19.1 مربع کلومیٹر زمین صاف کی جا سکے گی، جس پر اوسطاً فی مربع میٹر صرف 69 سینٹس خرچ ہوں گے. یہ افغانستان اور دنیا کے دوسرے حصوں کے اندر بارودی سرنگوں کی صفائی کا سب سے کم خرچ پروگرام ہے. جن اداروں کی بولیاں منظور کی گئی ہیں ان میں 4 افغان تنظیمیں، افغانستان ٹیکنیکا کنسلٹنٹس، ڈی مائننگ ایجنسی فار افغانستان، مائن ڈیٹیکشن ڈاگ سینٹر اور آرگنائزیشن فار مائن کلیئرنس اینڈ افغان ریکنسٹرکشن شامل ہیں. اس کے علاوہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہالو ٹرسٹ کو بھی یہ کام دیا گیا ہے. امریکہ نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ وہ افغانستان کو بارودی سرنگوں کے مہلک خطرے سے چھٹکارا دلانے کے لیے اپنے افغان اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ کام کرتا رہے گا.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
بھارت میرا دوسرا گھر ہے، یہیں سے شہرت اور عزت ملی. راحت فتح علی خان، تفصیلات فکر و فن میں. لفظ کتنے تیرے پیروں سے لپٹے ہوں گے، تو نے جب آخری خط میں راحت فتح علی خان نے کہا ہے کہ بھارت ان کا دوسرا گھر ہے، یہاں سے انہیں پیار، شہرت اور عزت ملی ہے. البم بیک ٹو لو میں شامل ان کا گانا ضروری تھا بہت مقبول ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کا کریڈٹ مہیش بھٹ کو جاتا ہے
जिन्होंने अपने फिल्म हमारी अधूरी कहानी में इसे शामिल करके मजीद शोहरत बख्शी।
तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफे आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ू का बिखरना भी जरूरी था। तेरी
4 साल बाद भारत पहुंचने के मौके पर उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि मौसीकी और खेल दो ऐसे शोबे हैं जिनसे पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को मजबूत किया जा सकता है।
बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब
कहते हैं कि इसी ख्याल के पेश नज़र वो दूसरी इनिंग्स खेलने भारत आए हैं। राहत का ये भी कहना था कि मौसीकी की कोई सरहद नहीं होती।
तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था।
एक सवाल पर उनका कहना था कि जरूरी था बॉलीवुड में बहुत मकबूलियत हासिल कर रहा है और इसका क्रेडिट महेश खानदान को जाता है। पूजा भट्ट की फिल्म पॉप में मन की लगन गाकर राहत फतेह अली खान ने बॉलीवुड में अपने करियर का आगाज किया था।
लग तुम से मन की लगन, लगन लग तुम से मन की लगन, लगन लग तुम से मन की लगन, लगन लग तुम से मन की लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे।
जॉन इब्राहिम और आदित्य गोस्वामी पर पिक्चराइज होने वाले इस गीत ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड बनाए थे। उस वक्त से अब तक भट्ट खानदान के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। राहत ने अपने फैंस को खुशखबरी देते हुए बताया कि वो नए एल्बम पर काम कर रहे हैं जो रवां साल के आखिर में रिलीज होगा। इसमें 70% गाने पंजाबी हैं, ताहम इस एल्बम का नाम रखना भी बाकी है।
दिल का जानी मांगे तेरी खबर, ढूंढे तेरा निशान। लग तुमसे मन के लगन, लगन लग तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन।
इस रिपोर्ट की तफसील के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, पता है urduvoa.com। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
वही है सूरतें अपनी, वही मैं हूँ, वही तुम हो, मगर खो कहीं गुम हो। मोहब्बत में जगा की थी सो काफिर थे, सो काफिर है, मिली है मंजिलें फिर भी मुसाफिर थे, मुसाफिर है। तेरे दिल के निकाले हम कहाँ भटके, कहाँ पहुँचे, मगर भट के तो याद आया, भटकना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था।
इसके साथ ही हमारे इस न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। इसके एडिटर थे कमर अब्बास जाफरी, प्रोड्यूसर वीटो मेयर और इंजीनियर नेल्सन लूप्स। اور اب سے کچھ دیر بعد آپ کا پسندیدہ ہفتہ وار پروگرام ہوگا ہر دم رواں ہے زندگی. اسے پیش کرتی ہیں آپ کے لیے یاسمین جمیل, پروڈیوسر ہوں گی شہناز نفیس. خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.